بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 185 سے 200 تک. كل نفس ذائقة الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس جو دنیا میں آیا ہے, چاہے کوئی دین والا ہے, بے دین ہے, مسلم ہے, غیر مسلم ہے, کوئی بھی ہے, ہر ایک جو بھی نفس ہے, کوئی بھی جاندار ہے, اس کو ضرور ایک دن مرنا ہے. اور ذائقہ ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹیسٹ کرنا, چکھنا. تو موت کے لیے چکھنے کا معنی کیوں آیا, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ہر ایک کو موت آنی ہے, رائٹ. چکھنے والا ہے کیوں, اس لیے کہ جو جب انسان کوئی چیز اس کے سامنے مثلاً پڑی ہوئی ہے, کھانے کی مثلاً کوئی چیز ہے, اب آپ کو اس کا کوئی بھی جتنا مرضی بتا دے کہ یہ کڑوی ہے, یہ ایسی ہے, یا میٹھی ہے, یا جو بھی ہے, آپ کو صحیح سمجھ نہیں آتی جب تک آپ اس کو چکھ کے نہیں دیکھتے کہ وہ اصل میں ہے کیا. اسی طرح موت ہے, اتنے بھی ہم لیکچر کر لیں موت پہ, کتنا بھی آپ کو بتا دیا جائے, انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اسی طرح ہم کسی کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں, دیکھ رہے ہیں سامنے, ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, ہمارے سامنے اس کی جان نکل رہی ہے, ٹھیک ہے, کچھ اثر تو ہوتا ہے ذہن پہ, لیکن پھر بھی ہم جو اصل کیفیت ہے نا اس پہ گزر رہی, اس کو جان نہیں سکتے. یہ کب ہم خود جان سکتے ہیں, جس وقت یہ ہمارے اوپر بیتے گی. ہر نفس خود ہی چکھے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا موت ہے کیا چیز. کتنی بھی اس کی ایکسپلینیشن دے دی جائے, کتنی بھی اس کو بتا دیا جائے, نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں موت کیا چیز ہے ان ریالٹی, جب وہ آئے گی تبھی انسان واقعی سمجھ سکے گا کہ اچھا یہ چیز تھی جس کو موت کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مسلمانوں کی جب بڑی تعداد یعنی احد میں شہید ہو گئی 70 کے قریب, تو منافقین نے بڑی باتیں کریں کہ اللہ کے راستے میں تھے اس لیے ان کو موت آ گئی. تو بتایا گیا موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا, ہر ایک کے اوپر لازم آنی ہے. تو فکر کس بات کی ہونی چاہیے انسان کو کہ موت کے بعد جو مرحلے ہیں وہ میرے ایسے گزرے کہ جو کامیابی کی طرف مجھے لے جانے والے ہوں. دیکھیں, یاد رکھیں, انسان جب موت کے بارے میں سوچتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک خوف آتا ہے. اگر تو وہ خوف اس لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں, تو یہ خوف تو ایک نعمت ہے, یہ تو اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, تاکہ پھر انسان اور زیادہ تیاری کرتا ہے نا. دوسرا خوف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائے کتنی تکلیف ہوگی, نزا کا عالم کیسا ہوگا, کتنی جسم پہ کتنی اذیت ہوگی, مصیبت ہوگی. تو اس میں بھی, ایسے خوف میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ انسان, ظاہر ہے انسان ہر ایک ایسی تکلیف دہ چیز سے ڈرتا ہی ہے, بچتا ہے, بچنے کی کوشش کرتا ہے, یا ڈرتا ہے, یا اس کو اچھی نہیں لگتی. تو ایز لانگ ایز ایسا خوف ہے تو وہ بھی ظاہر ہے ایک طبعی بشری تقاضا ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی انسان اس لیے موت سے ڈرتا ہے کہ دنیا چھوٹ جائے گی, دنیا سے چلا جاؤں گا, یہ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا, تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ پھر اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے. موت تو سمجھ لیں ایسے ہے جیسے انسان اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ رہا ہے, اس کا سفر اپنی منزل کے اوپر پہنچ جا کے ختم ہوگا. جب دیکھیں, مسافر جب گھر واپس جانے کا سوچتا ہے تو اس کو ٹھیک ہے, سفر کی مشقت, اس کی جو محنت ہے راستے کی, جو مشکلات ہیں راستے کی, اس کی وجہ سے وہ پریشان تو ہوتا ہے, یہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی کمائی کی بھی ہے کہ نہیں کی کہ گھر جا کے میں آرام سے رہ سکوں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ ہائے اب مجھے گھر جانا ہی نہیں واپس, اب مجھے سفر کرنا ہی نہ پڑے، مجھے جانا ہی نہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہی ہوگا جو وہ گھر کو بھول چکا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں اتنا دل لگا لیتا ہے نا، وہ اپنے اصلی ٹھکانے کو بھول جاتا ہے، جہاں سے آیا ہے مجھے وہیں واپس لوٹنا ہے، وہ میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا اس طرح سے ہے جیسے مثلا آپ سوچیں، ایک آدمی کعبے کی طرف جا رہا ہے، اب لوگ حج پہ جا رہے ہیں، تو اب راستے کے لیے اس کے پاس ایک سواری ہے، اونٹ ہے اس کے پاس مثلا۔ اب اونٹ کے بغیر تو اس کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو اونٹ کی نگہداشت بھی کرنی ہے، ٹیک کیئر کرنی ہے، کیونکہ یہی ہے نا اس کی سواری، جس پہ بیٹھ کے وہ جائے گا وہاں تک پہنچے گا۔ اونٹ کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھے گا، اس کو چارہ بھی دے گا، اس کی صحت کی بھی فکر کرے گا، یہ لازمی ہے اگر اس کو کعبے تک پہنچنا ہے۔ لیکن اگر وہ کعبے کو ہی بھول جائے اور اونٹ کی خدمت میں لگ جائے، اور اس کو یہی بات بھول جائے کہ اس اونٹ پہ تو میں نے بیٹھ کے کہیں پہنچنا ہے، ساری کی ساری توجہ صرف اونٹ ہی بن جائے، تو اس نے تو اپنی منزل کھو دی، وہ تو کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس مقصد کے لیے اس کو اونٹ دیا گیا تھا، اس مقصد کو ہی اس نے ضائع کر دیا۔ یہی مثال انسان کی ہے دنیا میں۔ یہ دنیا تو اس لیے دی گئی تھی تاکہ ہم اس جنت تک پہنچ جائیں۔ اب اس دنیا میں ہی اگر انسان کھو جائے، اسی کے ساتھ لگ جائے اور وہ اصل ٹھکانے کو ہی بھول جائے، تو کیسے پہنچے گا؟ اس دنیا میں ٹیمپٹیشن بھی ہیں، اس دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، انسان کے بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، گھر بھی ہیں، یہ سب چیزیں اس لیے تاکہ وہ اس میں سے گزر کے، یہ سفر طے کرنے کے لیے ضروری ہیں، ایسے نہیں ان کے بغیر سفر نہیں طے ہو سکتا، سفر تو طے کرنا ہے لیکن انہیں سے گزر کے کرنا ہے، اور ان کو ہنڈرنس نہیں بننے دینا، رکاوٹ نہیں بننے دینا اپنے آخرت کے سفر میں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یاد رکھو تمہیں جو پورا پورا اجر ہے نا، وہ تو قیامت کے دن ہی جا کے ملے گا، وہیں جا کے ملے گا، کیونکہ اس دنیا میں پورا پورا اجر نہیں مل سکتا۔ اگر انسان دیکھے تو دیکھیں، اس دنیا میں اگر کوئی برا کرتا ہے، مثلا ایک انسان ایک قتل کر دیتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کو سزائے موت دے دیتا ہے جج۔ دوسرا آدمی لایا جاتا ہے، اس نے 100 قتل کیے، اس کو کیا جج سزا دیتا ہے؟ سزائے موت۔ دونوں کو سیم ہی سزا مل رہی ہے، جس نے ایک قتل کیا اس کو بھی وہی مل رہی ہے، جس نے 100 کیا اس کو بھی وہی مل رہی ہے، فرق کیا رہا؟ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ یہاں تو ایک ہی سزا دونوں مجرموں کو مل رہی ہے، حالانکہ جرم میں کتنا زیادہ فرق ہے زمین آسمان کا۔ تو یہاں پہ کبھی بھی پورا پورا بدلہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سٹرگل میں گزری، دین کی خدمت میں گزری، لیکن دنیا میں ان کو کیا ملا؟ یعنی ایسے کوئی نہیں ہوا کہ ان کو دنیا میں آسائشیں مل گئی ہوں، آرام مل گیا ہو، کوئی بہت ایسی خوشیاں مل گئی ہوں، کوئی بہت ہر طرف سے سکون مل گیا، پوری زندگی سٹرگل سٹرگل سٹرگل، ان کو کب چین اور سکون ملے گا؟ دنیا میں تو نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک جگہ ہے جہاں، جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، جہاں پہ پورے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کوئی دور ہٹا دیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز، اب سمجھ آئی فاز کا مطلب؟ فاز، یہ فوز جو کامیابی ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دینا، یہ دعا کرنی چاہیے، پوری مکمل دعا کریں، اے اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دینا، کیونکہ بہت سارے لوگ پہلے جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر جنت میں جا سکیں گے۔ وہ فوز نہیں ہے، ٹھیک ہے کامیابی تو مل گئی، لیکن ایک ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس فیل ہو کے اس کے بعد تیسری چوتھی اٹینٹ میں ایک دن پاس ہو ہی جاتے ہیں، تو ہم نہیں یہ چاہتے کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم آگ میں جائیں۔ دیکھیں آگ کا تو ایک لمحہ بھی एक जो जिसको कहते ना उसकी हवा भी, उसको दूर से देखना भी इतना भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सके। आप दुनिया की आग में जले हुए देखें, कभी अगर आपने अस्पताल में किसी ऐसे वार्ड का देखा हो, कभी विजिट करें जाके जहाँ पे उन लोगों को लाया जाता है जो जो बर्न हो गए होते हैं, जल गए होते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। कभी उनकी चीखें आपने सुनी है ऐसे वार्ड्स में जो पेशेंट्स होते हैं जिनके थर्ड डिग्री बर्न्स हो जाते हैं, तो बिल्कुल ही ज़िंदा ही नहीं रह पाते। लेकिन जो तकलीफ़ होती है ना उनकी, उनकी सिर्फ चीख भी इंसान सुन नहीं सकता। हालांकि ये अभी ट्रेलर है, ये तो दुनिया की आग तो कुछ भी नहीं है, ये तो खुद पनाह मांगती है उस आग से, जहन्नुम की आग से। ये तो खुद डरती है जहन्नुम की आग से, ये तो ठंडी करके दुनिया में भेजी गई है, धो धो के भेजी गई है। तो ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं है मुकम्मल। असल जब होगा तो वो क्या होगा, इसके लिए तो इंसान सोच भी नहीं सकता। कभी जले हुए इंसान को देखा, एक उंगली जल जाए तो कितने दिन टीसें उठती रहती हैं। अरे इंसान ये सोचे कि जहन्नुम की आग, तो जो वहां से दूर हटा दिया गया जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो वो है जो कामयाब है। दुनिया में इंसान कामयाब उसको समझता है जिस जो बिजनेस में बहुत फ्लरिश कर गया, जिसके चार बंगले हो, जिसके बच्चे पढ़ने को बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो, कहते हैं ये कामयाब हो गया, ये खुशकिस्मत है। कामयाब बनने के लिए यहाँ पे इतनी तरकीबें बताई जाती हैं, इतनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, इतनी किताबें इस पे लिखी गई, हाउ टू बी सक्सेसफुल। कितनी मेहनतें लोग करते हैं ना इसके लिए, सिर्फ सीखने के लिए। और फिर जब लोग कुछ कमाइयां कर लेते हैं तो अपने आप को कामयाब समझते हैं। लेकिन ये सब कुछ भी इंसान को मिल जाए और आखिर में इस जहन्नुम में जाना पड़े, तो ये नाकामी है, ये कामयाबी नहीं है। अब वो सीखने के लिए तो कितने लोग हजारों डॉलर भी खर्चते हैं और कहते हैं कहीं कामयाबी का नुस्खा पता चल जाए। किताबें खरीदेंगे या ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे जहां सक्सेस बता दी जाए। हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। वो जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कामयाबी का नुस्खा बताया, ये तो मुफ्त में तुम्हें मिल रहा है, फिर भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुफ्त में बुलाया जा रहा है, फिर भी कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। अगर आ ही गए तो फिर भी पूरा पूरा नहीं उसका हक अदा करने को तैयार, फिर भी इनके पीछे भागना पड़ता है। आ जाओ खुदा के लिए कर लो, खुदा के लिए कामयाबी का नुस्खा ले लो, और हम 100 बहाने बनाते हैं। ये है कामयाबी का नुस्खा, ये कुरान बताता है कैसे कामयाब होना। उस दिन अगर कोई इस आग से ना बच सका, वो सबसे बड़ा नाकाम है। लेकिन दुनिया में हमें ये वो बोलते हैं ना, अंग्रेजी का मुहावरा है, कहते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, सारा कुछ अच्छा है अगर अंजाम अच्छा हो गया, इन द एंड अच्छा हो गया। पूरी कहानी बता के कहते हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, एंड मतलब अच्छा है तो सब अच्छा है, पहले चाहे जितनी भी मुसीबतें आती। ये एंड है इस मामले में, आखरत के मामले में समझ नहीं आती कि दुनिया में कितनी भी मुसीबतें उठाते रहे, वहां जाके अगर जन्नत में दाखिल हो गए तो कामयाबी कामयाबी है। और यहां पे कितने भी ऐश कर लिए, लेकिन अगर एंड जाके आग हुआ तो नाकामी ही नाकामी। फिर भी लोग हैरत है, कहते हैं कोई बात नहीं है, थोड़े दिन भी जहन्नुम में रह लेंगे तो कोई मसला नहीं। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, तुम्हें क्या पता, ये दुनिया की जिंदगी जो है ना धोखे का सामान है। कैसे है ये धोखा बताएं? मताउल गुरूर बार बार आता है कुरान में, क्या धोखा है इसका? आपको धोखा देती, कभी इसने आपको धोखा दिया? इसका धोखा समझ आता है, या देती भी है या नहीं देती? इसका धोखा क्या है? इसका धोखा ये है कि जो ये नजर आ रही है ना, वो है नहीं। धोखा क्या चीज होती है? आप कहते हैं उसने फलाने मुझे धोखे में ये चीज बेच दी, यानी उसने मुझे कैसे धोखा दिया? डिसेप्शन होता है ना, कि चीज दिखाई कुछ और देखो मैंने समझा कि ये असली है और उसने मुझे धोखा दिया और नकली जेवर बेच दिया। तो आप कहते हैं उसने मुझे धोखा कर दिया, यानी कोई चीज जैसी थी वो असल में वैसी नहीं थी जैसी नजर आ रही थी, ये धोखा होता है। तो इस दुनिया का धोखा क्या है कि इसकी चकाचौंध इतनी है, इसकी चमक दमक इतनी है, इसके इसके फन, इसके मजे इतना, इसका सब कुछ ये नजर आ रहा है, ये ऐसी है नहीं। ये जो इसकी इतनी लश पश नजर आ रही है ना, ये है इसका धोखा। ये अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेती है, इंसान को लगता है बस यही तो है सब कुछ और कुछ नहीं है, ना दुनिया कुछ, ना आखरत कुछ है, ना कोई, वो इस सब चीज को भूल जाता है। लेकिन जैसी ये नजर आ रही है ना, ये वो नहीं है, ये धोखा है, ये तो एक दिन खत्म हो जाने वाली है। ये जो अपनी चमक दमक दिखा रही है, ये वो चीज नहीं है असल में, ये फेक है। इसकी चमक दमक ये सब फेक है, इसकी असलियत खुल जानी है उस दिन, जिस दिन कयामत के दिन एक बूढ़ी औरत की शक्ल में आएगी। बूढ़ी औरत जिसने बहुत बनाव सिंगार किया होगा, समझ लें जैसे मेकअप किया हुआ, सब किया हुआ, लेकिन वो इतनी बूढ़ी और इतनी बदसूरत होगी, लेकिन उसने सब मेकअप करके अपने आप को वो करने की कोशिश करते हैं ना जवान दिखाने की, ये है धोखा इसका। ये असल में ऐसी है, उस दिन जब उसको जहन्नुम में लोगों के सामने डाला जाएगा, वो कहेगी मेरे बेटे भी तो मेरे साथ जाए, उनको भी तो मेरे साथ जहन्नुम में भेजा जाए। तो पूछा जाएगा इसके बेटे कौन है? वो हैं जिन्होंने इसके पीछे अपनी जिंदगी लगा दी, दुनिया में गुम होके रह गए, सब कुछ इसी को समझ लिया, बस ये मिल जाए तो कामयाबी है, ये समझा था उन्होंने। तो ये दुनिया का धोखा है। ये दुनिया लगती ऐसे है जैसे बहुत हसीन है, जैसे हमेशा इसी ने रहना है, इसकी बहारें, इसकी ये सब जो अट्रैक्शंस हैं वो ऐसी लगती हैं, हालांकि ऐसी ये नहीं है। इसके धोखे से इंसान निकले, इसके धोखे में मत फंसो। हाँ, वो लोग जो आखरत बनाने के लिए इसमें से वक्त लेते हैं, अपनी इसी दुनिया में रहते हुए, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है इस मुसाफिर की जिसने काबा जाना है, अब जाना तो उसने इसी ऊंट पे है ना, छोड़ के तो नहीं ऊंट को वो फिर चला जाएगा, पैदल तो नहीं जा सकता, इसी पे बैठ के उसने जाना। इसी तरह मैंने आपको एक और मिसाल बताई थी, वो कश्ती की मिसाल, जिसने चलना पानी में ही है। अब इस कश्ती आप है, ठीक है, आपका दिल है, और इसने इस समंदर में चलना है, ये समंदर दुनिया है, कश्ती समंदर के बगैर तो नहीं चल सकती। अब इसी दुनिया में आपको अपनी कश्ती चला के मंजिल तक पहुंचना है। अब पानी अगर बाहर रहा तो वेल एंड गुड, आपकी कश्ती चलती रहेगी, लेकिन पानी अगर दिल के अंदर आ गया कि दिल में सारा पानी भरा हुआ है, यानी कश्ती में सारा पानी भर गया, तो कश्ती डूब जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। ये ऐसे लगती है यहाँ पे कि जैसे हमेशा बहार रहनी है, हालांकि ये इसकी बहारें एक दिन खिजां हो जाएंगी, मट्टी में मिल जाएगी, और इसी में हमने वक्त निकाल के अपनी आखरत को बनाना है, कोई और टाइम नहीं हमें मिलेगा। ये बड़ी कीमती है क्योंकि इसी से हमें आखरत मिलनी है। वो है ना हाल ही की नज़म है, गनीमत है सेहत अलालत से पहले, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, फरागत मशागल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, अकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर लो के थोड़ी है मोहलत, बहुत थोड़ी मोहलत मिली है इसमें, जो करना है कर लो, इससे धोखा ना खाओ कि यहीं पर रहना है हमने, हमने कहाँ जाना है, नहीं, ये बहुत थोड़ी है, और आखरत के मुकाबले में वैसे ही थोड़ी है। جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اپنا ہاتھ جب یہ بتایا تھا کہ جب انسان اگر اپنا ہاتھ اپنی انگلی سمندر میں ڈبوتا ہے تو اس انگلی پہ جو پانی لگتا ہے وہی نسبت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں جو نسبت اس انگلی کے پانی کو سمندر کے مقابلے میں ہے. کتنا تھوڑا پانی ہے نا یہ جو انگلی پہ لگا ہوا ہے, اور سمندر کتنا بڑا ہے. اسی طرح دنیا اتنی تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے, اتنی کم ہے. تو اس کو پہلے دھوکہ باز سمجھیں, اس کا دھوکہ سمجھیں. یہ اتنی تھوڑی ہے پھر بھی ہمیں اس کا ہر نقصان اور اس کا ہر غم ایسے لگتا ہے کہ ہائے میں تو بس مر ہی گئی. دل گھٹنے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی اس کے نقصان پہ. اور اس کی جو رانائیاں اور یہاں پہ جو خواہشات ہیں اگر وہ پوری نہ ہو تو بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں جان ہی نکل جائے گی. یہ دھوکے کا سامان ہے. لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم. کتنی بار ابھی آیا نا, ابھی تک ہم ان پہلے تین پاروں میں پڑھ چکے ہیں, کتنی دفعہ کہ تم آزمائے جاؤ گے, آزمائے جاؤ گے, آزمائے جاؤ گے, تمہارا ٹیسٹ ضرور ہوگا. بار بار کہا گیا. سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے, خوف سے بھی, بھوک سے بھی, مال جان پھلوں کے نقصان سے بھی. بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. یہاں پہ پھر آیا, ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے, ضرور تم آزمائے جاؤ گے. کس میں آزمائیں جائیں گے یا اللہ؟ مالوں سے بھی آزمائے جاؤ گے, جان میں بھی آزمائش آئے گی. اور نمبر تھری آزمائش, ہم ایک نئی بات یہاں پہ بھی پڑھیں گے, پہلے مال اور جان کی آزمائش دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی. نمبر ون کس پہ؟ مالوں میں. مال میں کیسے آزمائش آتی ہے؟ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے یہ مضمون نا. من الاموالی وہاں پہ بھی آیا تھا, نقص من الاموالی آیا تھا. مال میں کیسے ہوتی ہے؟ مال کا نقصان ہو گیا, کام کاروبار میں کمی ہو گئی, جاب چلی گئی, کوئی آپ کی کوئی لاس ہو گیا بہت بڑا, اسٹاکس ڈوب گئے, زمین جائیداد میں کوئی نقصان ہو گیا. اچھا یہ بتائیں, اگر فائدہ ہو گیا کیا پھر بھی امتحان ہے؟ کیا یہ بھی کوئی امتحان ہے اگر فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو بونس مل جاتا ہے, اگر آپ کا بزنس کے اندر بہت بڑی کامیابی مل جاتی, ہاں یہ بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ ہم آزمائیں گے شر سے بھی خیر سے بھی. سلیمان علیہ السلام کو جب نعمتیں ملی تھیں تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا, ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, وہ دیکھے گا اب مجھے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں. یعنی اس نے آزمائش کے لیے مجھے یہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور تمہیں آزمائے گا, لازمن آزمائے گا. اب تم نے کلمہ پڑھ لیا, یہ نہ سمجھنا امتحان نہیں ہوگا. ہم جب کوئی کسی کے اوپر مصیبت آتی کہتے ہیں ہاں یہ بیچاری کے اوپر بڑی آزمائش کا وقت ہے. اور جس وقت وہ دولت میں کھیل رہی تھی اور دن رات آسائشوں میں تھی, اس وقت آپ نے آزمائش نہیں سمجھی؟ وہ بھی آزمائش تھی, وہ زیادہ سخت آزمائش تھی, اس میں پتہ ہی نہیں تھا آزمائش ہے. اور انسان زیادہ بگڑتا اس وقت ہی ہے جب اس کے پاس بہت مال و دولت آ جاتا ہے, وہ آزمائش زیادہ مشکل ہوتی ہے نا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے جو مشکل میں آتے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب آتے ہیں. لیکن جو دولت مند زیادہ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, آپ نے دیکھا وہ کتنے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. بہت اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال. تو یاد رکھو یہ جو کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے نا, یہ جو تم کہتے ہو کلمہ پڑھ کے جنت مل جائے گی, تو یہ کوئی ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے نہیں مل جانی. کلمہ پڑھ لیا ہے تو سمجھ لیں اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا آپ نے, بہت بڑی عالی شان یونیورسٹی میں. اب یونیورسٹی میں جائیں گے تو امتحان تو ہوگا. اگر آپ کہیں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا لیکن امتحان میں نہیں دوں گی, جیسے آپ میں سے ماشاء اللہ بعض بہنیں ہمارے پاس آ کے یہی کہتی ہیں ہم نے داخلہ تو لے لیا لیکن امتحان ہم نے نہیں دینا, تو دنیا کے کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا, اللہ کے قانون میں بھی ایسا نہیں ہے. دیکھے کلمہ پڑھ لیا اب آزمائے جاؤ گے, اب امتحان ہوگا. یونیورسٹی جاؤ گے آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں آپ یہ رول بنائیں، یہ نہیں میں آپ کے اوپر احسان کر رہی کہ میں یونیورسٹی آ گئی ہوں، یہ کہ اتنا بڑا میرا احسان ہے تو اب آپ نے بس میرے سے ٹیسٹ نہیں لینا، کوئی مانے گا؟ ٹیسٹ تو ضرور ہوگا، کیونکہ ٹیسٹ ہوگا ہی تو پتہ چلے گا آپ کی قابلیت کیا ہے، آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے جہاں پہ بیٹھے ہوئے مزہ کر رہے ہیں، بس ایک کلمہ پڑھ لی اور جنت کا ٹکٹ کٹوا لیا آپ نے، یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا۔ یہ تو یہاں سے پاکستان جانے میں بھی آپ کو کوئی محنت کرنی پڑتی ہوگی، کوئی پیسے جمع کر کے ٹکٹ خریدنی پڑتی ہوگی، جنت جانا تو اس سے بھی آسان ہے بھائی، میں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس جنت ہو گئی میری، کیا مشکل ہے یہ؟ کیونکہ ہم نے جب قرآن نہیں نا پڑھا ہوتا تو ہم ان خوش فہمیوں میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا تم کو، مال سے بھی آزماؤں گا اور جانوں میں بھی آزماؤں گا۔ جان میں آزمائش کیسے آتی ہے؟ کبھی موت کی صورت میں، کسی کی جان کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے اعضاء کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ہینڈی کیپٹ ہو سکتا ہے، کوئی بیماری آ سکتی وہ بھی ایک آزمائش ہے، کسی سے آپ کو جو اذیت پہنچتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، چاہے جسمانی ہو فزیکل ہو یا پھر آپ کو وربلی کسی سے کوئی چوٹ لگے دل پہ، ہرٹ ہونا لوگوں سے، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، مال اور جان پر اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ آیت اس موقع پہ یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا تھا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یاد آ جاتی، اس وقت تو یاد آتی ہی نہیں بالکل۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا آپ کے ہسبینڈ نے آگے کہا کہ بھائی میری تو ترقی ہو گئی ہے جاب میں اور اتنی تنخواہ بڑھ گئی ہے اور وہ بہت خوش ہوں، تو آپ کے دل میں یہ خیال فوراً آئے اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا، اس کا وعدہ ہی ہے نا، میں ضرور لازمی طور پہ تمہیں آزماؤں گا مال سے، یہ میری آزمائش ہے، اب میں کرتی کیا ہوں؟ شکر ادا کرتی ہوں، عاجزی کرتی ہوں، جھک جاتی ہوں، یا تکبر آ جاتا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی؟ جان کی آزمائش آ گئی، کسی نے آپ کو اذیت دی، یا کسی کی موت واقع ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، اس وقت کتنی دفعہ یاد آتا ہے؟ تو یہ سبق یاد رکھنا ضروری ہے۔ یا جاب چلی جاتی ہے کسی کی، کاروبار کام ٹھپ ہو جاتا ہے، اس وقت کب کتنی دفعہ یاد آتا ہے ہمیں؟ جبکہ کتنا ایمفسائز کیا ہوا ہے، دو تاکیدیں ہیں یہاں پہ، ضرور با ضرور ایسا ہوگا۔ ہم تو ریڈی ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے لیے شاید اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ جنگ عذاب کے موقع پر، جب جو جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس وقت منافقین کہنا شروع ہو گئے، ایسا وقت ایک آ گیا تھا، اتنا مشکل وقت تھا، کیونکہ باہر 10-12 ہزار کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور یہ چھوٹی سی مدینہ کی بستی ہے، کتنے کے لوگ ہوں گے وہاں پہ، کہاں وہ ان کے ساتھ لڑ سکتے تھے جب سارے قبائل مل کے آ گئے تھے؟ منافقین نے تو صاف ہی کہنا شروع کر دیا، ان کے تو یعنی اس وقت تو بالکل وہ صاف کھل کے سامنے آ گئے تھے کہ یہ اللہ اور رسول کے تو وعدے جھوٹے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں خامخواہ سبز باغ دکھاتے رہے، مروا دیا ہمیں۔ اس وقت مسلمان جو تھے نا، سبحان اللہ، جو پکے مومن تھے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میں آزماؤں گا تمہیں۔ ان کو اس وقت یاد آ گیا کہ آزمائش ہو رہی ہے ہماری، ہمیں تو کبھی نہیں یاد آتا۔ اور تیسری آزمائش کس سے ہوگی؟ نمبر 3 اس پہ لکھے، 1 اموال، نمبر 2 انفس، نمبر 3 ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا، البتہ تم ضرور سنیں گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور جنہوں نے شرک کیا، بہت اذیت والی باتیں، بہت زیادہ کثیر ہے، تھوڑی بہت نہیں، یہ بھی تمہارے اوپر امتحان ہے کہ تمہیں وربلی بھی باتیں سننی پڑیں گی، اس زمانے میں تو فزیکل تھا، آج چلو فزیکل نہیں ہے، لیکن بہت سارے طریقے ہیں نا ستانے کے، دکھ دینے کے، اور یہود و نصارہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، مشرکین کی طرف سے بھی ہے۔ اب اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھا، اور آپ سب نے یہ پڑھی ہوئی ہے کہ کس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا، کیسے ان کو باتیں سنائی گئیں، سب کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مگر آج کے دور میں دیکھیں اس کو، آج آپ کو یہ ٹرو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بعض دفعہ الزام تراشیاں ہیں، تانے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، کئی نقلیں اتاری جاتی ہیں، कहीं कोई आवाजें कस देता है। ये खास तौर पे जो गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी तरह इस बात को मतलब समझ आ जाती है, और पूरी दुनिया के मुसलमान भी इस बात को अच्छी तरह इसलिए आज समझ सकते हैं कि आज मीडिया का दौर है, जहाँ कहीं पे भी कोई अजियतनाक बात होती है, हमारे दीन पे कही जाती है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कोई बात बनाई जाती है, तो जाहिर है एक तकलीफ़ है वो मुसलसल पहुंचाई जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, याद रखें। अब हम कहें पता नहीं हमें ही, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ही क्यों सताया जा रहा है, हम ही कोई अनोखे कोई ऐसे हैं जिनके साथ ये मसले हो रहे हैं, नहीं, ये हर दौर में है। और अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान करीम में देखें यहाँ पे बता दिया है, वला तस्मउन, तुम ज़रूर सुनोगे, वर्बली तुम इनसे बातें सुनोगे, वर्बल प्रोसिक्यूशन होगी। कितनी ताकीद है ना, यहाँ पे भी दो ताकीदें कि ऐसा हो के रहेगा। फिर हम क्यों नहीं इस चीज़ के लिए रेडी, और हम क्यों सोचते हैं कि हमें बस प्यार मोहब्बत मिलेगी और कुछ नहीं होगा? नहीं, ये तो होगा, तब तुम ईमान लाए हो तो आजमाइश होगी, और अल्लाह इसे भी आजमाएगा। जुबानों से वो वार करेंगे, ऐसे जुबानों से दिल छलनी करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा लिटरेचर है, बाज़ दफ़ा मीडिया पे आके ऐसी बातें कही जाती हैं, तो इसके लिए तैयार रहें। लेकिन आपने क्या करना है, वह इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्म अल-उमूर, अगर तुम सब्र करोगे। सब्र यहाँ पे क्या होगा बताएं? इनकी बातों को सुन के ये नहीं है कि अगले दिन आप अपने हिजाब उतार के फेंक दें और मोहम्मद नाम साथ से काट दें और दाढ़ियां लोग काट लें और कहें कि हाय अब तो हम क्या सह सकते हैं इस तरह की इनकी बातें, क्या करेंगे, हमें तो बड़ी अजियत मिल रही है और एयरपोर्ट पे हमारे साथ ये हो रहा है और फलां हो रहा है। नहीं, सब्र यहाँ पे क्या है, सब्र का मतलब क्या होता है? खुद को रोक रखना, तो अपने आप को जमा के रखना इस वक्त अपने दीन पे, ये सब्र होगा। फिर भी चाहे कोई कितनी बातें करता रहे, आप जमे रहे, इस्तकामत, ये सब्र है। भागने वाले ये बेसब्रे होते हैं। इसी तरह माल और जान में जब आजमाइश आती तो सब्र क्या है, इंसान गिले शिकवे शुरू ना कर दे, अल्लाह से शिकायतें ना करने लगे, हमारे साथ ही ये क्यों हुआ, फलाना तो आराम से बैठे, ये ना शुरू करे। अगर तुम सब्र करते हो और तकवा इख्तियार करते, तकवा क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह मुझे देख रहा है, हर हाल में मुझे देख रहा है, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसमें उसकी नाराजगी हो, ये है तकवा। फाइन तालिका मिन अज़्म अल-उमूर, लेकिन साथ ये बता दिया गया ये बड़े हिम्मत के कामों में से है। इसीलिए लोग कह देते हैं हमसे नहीं सब्र होता, वाकई अल्लाह ताला ने फरमाया ये बहुत हिम्मत का काम है, इसी वजह से इसका अजर बहुत बड़ा है। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, और जब अल्लाह ने मीसाक लिया, पुख्ता अहद लिया, किन लोगों से, जो किताब दिए गए, क्या अहद लिया, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, के तुम अलबत्ता ज़रूर बयान करोगे इसको लोगों के लिए, किसको, किताब को। या ये भी मतलब है कि अच्छा वो आ गया रहा, कि तुम ज़रूर इस किताब को बयान करोगे, यानी जो किताब के अहकाम हैं, जो किताब में बातें, ख़ास तौर पे आखिरी नबी के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं, निशानियां, उनको लोगों को क्लियर कर दोगे, आगे पहुंचाओगे। वला तक तुम ऊना हो, और ये अहद लिया था अल्लाह ताला ने इनसे कि तुम छुपाओगे नहीं, तो क्या उन्होंने क्या किया, फना बदहू और आदूरे, तो उन्होंने फेंक दिया उसको। अब ये वाली जो ज़मीर आ रही है ना, ये किताब की तरफ भी हो सकती है और अहद की तरफ भी, मीसाक की बात आई है ना, तो मीसाक को उन्होंने फेंक दिया पीछे, यानी मीसाक को कैसे फेंकेंगे, मीसाक ही भुला दिया कि अल्लाह ने हमसे कोई वादा भी लिया, उनको याद ही नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी भी है इसको आगे पहुँचाने की। और किताब को ही फेंक दिया का मतलब क्या है, किताब पीठ पीछे फेंक दी मतलब क्या, यानी भुला दिया, जो चीज़ आप अपनी पीठ पीछे फेंक दें उसका मतलब क्या होता है, भुला देना। वश्तरो बिही थमनन कलीला, और उन्होंने बेच दिया इसको थोड़ी कीमत पे, हकीर कीमत पे। हकीर कीमत पे कैसे बेच दिया, क्या थी वो हकीर कीमत, نذرانے، تحفے، لوگوں میں شان بان، ٹھاٹ پھاٹ، لوگوں میں عزت، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اوپر بٹھاتے ہیں، اسٹیج پہ آپ بیٹھتے ہیں، تو بھائی اگر ہم نے یہ ساری باتیں بتانا شروع کر دیں لوگوں کو کہ بھائی ایک آخری نبی آنا ہے اور اس کی یہ نشانیاں اور وہ یہ نبی ہے، تو سارے لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، ہماری پھر کیا عزت رہے گی، ہمیں کون پوچھے گا؟ تو انہوں نے تو زندگیوں سے کتاب کو ایسے نکال دیا جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب بھی تھی۔ یہ فزیکلی پھینکنا نہیں ہے مطلب یہاں پہ کہ انہوں نے اٹھائی کتاب اور اٹھا کے پھینک دی کھڑکی سے باہر، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا مطلب ہے، کتاب کو ان امپورٹنٹ سمجھا، باقی سب کچھ پرائیورٹی پہ رکھا، کتاب ان کو کوئی پرائیورٹی پہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، فب اسامہ یشترون، کتنا برا ہے جو انہوں نے خرید و فروخت کی، کس کے بدلے کیا دے دیا، دیکھو ذرا، یہ بجائے ایمان لے لیتے، ایمان لے آتے نا اس کے اوپر، انہوں نے کیا کیا، ایمان کو تو گیو اپ کر دیا، اور اس کے بدلے یہ اپنی واہ واہ لے لی، لوگوں میں شان بان لے لی، لوگوں کے جو ان کو آگے بڑھ کے جو ان کو عزت دیتے تھے، وہ یہ سب تو حقیر چیزیں، سمنن قلیل ہے، یہ لے لیا۔ اچھا آج دیکھیں ہمارے رویے کتاب کے ساتھ کیا ہیں، اور کیا ہم سے کوئی ایسا عہد لیا گیا، ہم سے کوئی وعدہ لیا گیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت الوداع پہ عہد لے لیا تھا کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ، عہد لیا تھا، اور میں نے بتا دیا یا اللہ تو گواہ رہنا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، ہم کتاب کو آگے پہنچائیں گے، جب نبی نہیں ہے تو اب اور نبی کوئی نہیں آنا، اس نبی کے امتی یہ کام کریں گے، لیکن کیا ہم نے بیان کیا یا ہم نے چھپا لیا؟ اچھا چھپاتا کیوں ہے انسان، کیوں چھپاتا ہے بتائیں، کیا وجہ ہوتی ہے چھپانے کی؟ چھپانے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر لوگوں کو بتایا تو لوگ کہیں گے تم خود تو عمل کرتی نہیں ہو، ہمیں بتانے آ گئی ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پھر لوگ انہی باتوں کے اوپر مجھے کل کو کریٹیسائز کرنے لگیں گے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر ان ساروں کو یہ علم آ گیا تو میری کیا ضرورت رہے گی، اب میں سوچوں بھائی میں ان کو وہ ساری باتیں بتا دوں جو مجھے آتی ہیں تو کل کو تو ان کو خود ہی آ جائے گا سب کچھ، یہ آگے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے، میری پھر کیا اہمیت رہ جائے گی، میری کیا قدر رہے گی، ابھی تو سارے میرے سے پوچھنے آتے ہیں، جب ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو پھر مجھ سے کون پوچھنے آئے گا، لہٰذا علم کو چھپا کے رکھو، جیسے نہیں اکثر لوگ ریسیپیز چھپاتے، کیوں چھپاتے ہیں وہ، اس لیے کہ اگر کسی اور کو بھی آ گیا نا تو ہمارے جیسا کوئی اور بھی بنا لے گا، تو یہی بات دین کے علم میں کرتے کہ اگر ان کو بھی پتہ چل گیا تو ہمارے تو جیسا پھر سارے ہی ہمارے جیسے بن جائیں گے، ہماری محتاجی تو کسی کو رہے گی نہیں، اسی لیے آج بھی کہا جاتا ہے نا بس قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بس سمن بکمن امیون بن کے پڑھ لو بغیر سوچے سمجھے، اس کو نہ سمجھنا، کیونکہ یہ تمہارا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے، یہ وہ جو بڑے بڑے جو 8 سال کا کورس کرتے ہیں نا ان کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا، آپ بس یہ فلاں فلاں کتابیں پڑھ لیا کریں، اتنی کافی ہیں آپ کے لیے، کیونکہ اگر سارے ہی پڑھ لیں گے تو نکاح کرانے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے تو کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود ہی نکاح پڑھا لیا کریں گے، پھر جنازہ پڑھانے کے لیے اپنے ماں باپ کا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی جنازہ پڑھا لے گا، پھر دین کے بیسک مسئلے معلوم کرنے کے لیے کسی کو کسی کے پاس بھاگ بھاگ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو خود پتا ہوگا، تو پھر ان کی کیا ضرورت رہے گی، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو یہ جو ہماری گدیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، یہ ہماری اتنی واہ واہ آگے پیچھے ہونا ہے لوگوں کا، یہ کیا رہے گا پھر، تو یہ جو ہماری لیڈری ہے یہ تو چلی جائے گی نا، تو اس لیے ان کو ایسے جاہل ہی رہنے دیں اور ہم ان میں بس بڑے بن کے بیٹھ جائیں، اس لیے اس علم کو عام نہیں کیا جاتا، سمجھ آ گئی بات، کیوں چھپایا جاتا، اور یاد رکھیں کسی بھی نفع مند علم کو چھپانا اتنا برا ہے، کسی بھی نفع مند علم کو، ویسے تو یعنی کسی طرح کا بھی آپ کہہ لیں، لیکن خاص طور پہ دین کا یا کتاب کا علم چھپانا اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چھپائے گا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. لگام دیکھیے آپ نے, گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی ہی ہوتی ہے جس سے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, لگامیں پکڑی ہوتی ہیں رائڈر نے, وہ آگ کی لگام اس انسان کو پہنائی جائے گی جو علم چھپاتا ہے. جب اس سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ چھپا لیتا ہے. آج ہم بتائیں علم چھپانے والے ہیں کہ ظاہر کرنے والے ہیں, بیان کرنے والے ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو بیان کرو یا پھر چھپانا ہے. اگر بیان نہیں کر رہے تو چھپا رہے ہیں. تو اگر ہم اس علم کو آگے نہیں بتاتے, لوگوں کو نہیں اس کی طرف بلاتے, تو ہمارا تو چھپانا ہی ہو گیا نا. بعض لوگ ساری ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ اتنی کبھی بھی زحمت نہیں کرتے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی اس قرآن کی طرف بلائیں کہ آ جاؤ تم قرآن کی طرف, تم بھی یہ سیکھ لو. آج ہم نے اپنی زندگیوں میں تو اس کو ایسے کیا ہوا نا, نبذہ وراء ظہورہم, یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے, ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں اس کو پیچھے پھینکا ہوا. آج کلچر آگے ہے, فیشن آگے ہے, نئے نئے فلسفے آگے ہیں, ہر ایک چیز آگے ہے جو دنیاوی ہماری ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے. لیکن ایک چیز جو آگے نہیں ہے وہ ہے یہ قرآن. اور ہمارے پاس بہانہ ایک ہے, ہم کیا کریں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی, عربی ہے نا مشکل. تو انگریزی بھی تو آپ نے سیکھی تھی نا, وہ تو پیدائشی نہیں آتی تھی آپ کو. لیکن فبئس ما یشترون, کتنا برا ہے جو یہ سودا کرتے ہیں. آج ہم نے سودا کیا کیا ہوا ہے کہ قرآن کو پیچھے کر کے اس کی جگہ ہم نے سودا کس کا کیا, دنیا کو ہم نے بھی تو آگے کر لیا ہے. اس کی کام ہے, اس کی خرید و فروخت ہے, اس کے بزنس ہیں, اس کی جاب ہے, اس کی شاپنگ ہے, اس کا یہ ہے, اس کے بدلے ہم نے اس قرآن کو پیچھے کر دیا. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا, ہرگز نہ سمجھنا تم ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ جو وہ لے کر آئے. پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کی سمجھ لیں. منافقین جو تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ان باتوں پہ خوش ہوتے تھے جو وہ اتراتے تھے, جو وہ کر لیتے تھے. کوئی کام اگر کوئی کارنامہ سر انجام دے ہی دیتے تھے, کوئی اچھا کام کر ہی لیتے تھے, اول تو ان کا یہ بڑا خیال تھا کہ یہ جو رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے, اور جو مسلمان آئے ہیں, یہ سارے ہمارے بل بوتے پہ ہی تو اتنی ان کو کامیابی ملی ہے. ہم نہ ہوتے تو ان کے پاس کیا تھا, نہ گھر تھا, نہ بار, نہ کچھ بزنس, نہ کوئی کوئی چیز بھی نہیں تھی ان کے پاس. تب سب لوٹے پوٹے تو وہاں سے آئے تھے, ہماری وجہ سے ہی تو یہ ان کو اتنا کچھ ملا. تو ایک تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات سمائی ہوئی تھی, دوسری ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اگر کوئی کام کر لیا ہے تو اس کے اوپر اتنا اتراتے تھے, اتنا شکھیاں بکارتے تھے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ منافقین کسی جنگ کے اندر جاتے تھے تو اس وقت تو بہت اتراتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ, ہم ساتھ گئے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور ایسے جب نہیں جاتے تھے, اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھ جاتے تھے اور مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو خوشیاں مناتے تھے, ہم تو شکر ہے بچ گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچتے تھے تو باتیں بناتے تھے, جھوٹے بہانے کرتے تھے, قسمیں کھا کھا کے اپنی ایکسکیوزز پیش کرتے تھے. تو یعنی جو چیز اگر تھوڑی بہت کوئی کر لی تو اس کے اوپر اتنا اترانا, اور اگر وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور اس چیز کے اوپر تعریف چاہتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے جو ہم نے نہیں کیا اس پہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, ہرگز نہ تم سمجھنا ان کا کامیاب ہونا عذاب سے, کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے, یہ نہ سمجھنا ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یہ ایک سائیکی ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. منافقین نے تو یہ کیا سو کیا, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ایسا کام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اینڈ ٹائم پہ اکیلا چھوڑ جاتے تھے, ٹھیک ہے, یہ ہم سارا پڑھ چکے. لیکن اس سائیکالوجی کو سمجھیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اگر انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے, دنیا کا ہے, دین کا ہے, اس کے اوپر اتنا اتراتے ہیں, اتنا بڑا اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں, شیخیاں مارتے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, لوگوں کو کسی طرح پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کر دیا بس. حالانکہ کوئی دین کا کام اگر آپ کرتے ہیں, تو اللہ کی رضا کے لیے وہ ہونا چاہیے خالصتاً، نہ کہ اترانے کے لیے، نہ لوگوں میں چرچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلا میرا نام وہاں پہ کیوں نہیں لکھا گیا، میرا نام اناؤنس کیوں نہیں کیا گیا، مجھے اسٹیج پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا، میرے سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ تو وہ تھوڑے بھی اگر اپنا کچھ کام کر لیتے تو اس کے اوپر اتراتے پھرتے تھے، اور اگر نہیں کیا ہوتا تھا اس کے اوپر بھی چاہتے تھے ہماری تعریفیں۔ یہ بھی کوئی بات سمجھ آتی ہے آپ کو کہ اس طرح کی بھی سائیکی ہوتی ہے؟ ایسی بھی ہوتی ہے، یعنی جب انسان کوئی کام نہیں بھی کیا ہوتا نا، اب دوسروں کی تعریف ہو رہی ہے، چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تعریفیں ہوں۔ مثال کے طور پہ کلاس ہے، اب اس کے اندر ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جن کے فل نمبر آئے ہیں، تو وہ لوگ جو جن کے جو نہ کوئی محنت کرتے ہیں، نہ ٹیسٹ دیتے ہیں، نہ کوئی، وہ بھی چاہتے ہیں ہماری بھی تو کوئی تعریف ہونا، ہمارا بھی نام مینشن کیا جائے، ہمیں بھی کچھ اچھا کہا جائے، شاباش کہی جائے۔ پھر کس بات پہ کہی جائے؟ جب آپ کچھ کریں گے تو پھر ہے نا۔ لیکن بعض لوگ، مثلا والنٹیئر ورک ہے، کوئی پیچھے رہ گیا، آیا ہی نہیں اس وقت، اس ٹائم پہ غائب ہو گیا، اس نے کہا میرا تو یہ گھر میں پرابلم تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، جو بھی تھا۔ اس کے بعد جب ایوارڈ دینے کی بات آئی، جب کسی کو شاباشی مل رہی ہے، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہماری بھی کسی طرح نام لیا جائے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے، ہمارا کیوں نہیں لیا گیا؟ حالانکہ وہ اس چیز پہ تعریف چاہ رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کی۔ آپ یہ دیکھیں، اس سے بھی تھوڑی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً اگر کوئی چیٹنگ کر کے نمبر لے لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ کیا اس لفظ کا مطلب ہے، وہاں پہ لکھ دیتا ہے ٹیسٹ میں، چیٹنگ کی اس نے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی اتنے ہی نمبر، اس طرح سے ہی میری تعریف ہو جیسے کہ ان کی تعریف ہوتی ہے جو جن کے فل نمبر ہیں، حالانکہ اس نے چیٹنگ کر کے نمبر لیے، اس نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، محنت کر کے نمبر لینے چاہیے تھے، لیکن وہ جو محنت کر کے نمبر لینے انہی کے برابر کھڑا ہونا چاہتا۔ بما لم يفعلوا، جو نہیں کیا اس پہ کیوں تعریفیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہیں ہر چیز کا کریڈٹ بس ہم لے لیں، ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ تاکہ لوگوں میں ہماری عزت بن جائے، لوگ ہمیں بڑا کہنے لگیں، حالانکہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی، چاہے کسی نے جانا نہیں جانا، تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو چاہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ آپ دیکھیں جو ہمارے اسلاف تھے وہ کیسا کام کرتے تھے، ہمیں زیادہ انٹرسٹ پتہ ہے کن کاموں میں ہوتا ہے؟ آنیسٹلی، جس میں ہماری واہ واہ ہو، جس میں لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے، جس نے لوگوں کے سامنے ہمارا نام آ جائے، جس میں نام ہی نہیں آنا، اور ٹیسٹ دیا کسی نے نہیں دیا، اتنے لوگوں میں کس کو پتہ چلے گا، چلو چھوڑو اس چیز کو، نہیں، ہمیں کوئی ایسا کام دیا جائے جس میں لوگ بھی تو ہمارے آگے پیچھے ہوں، ذرا کہیں کہ آپ بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ان کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا، مجھے جو حال اپنا معلوم ہے نا، اگر تمہیں وہ میرا حال پتہ چل جائے تو تم میرے منہ کی طرف بھی نہ دیکھو۔ یہ تھا ان کا حال، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پتہ ہے نا آپ کو، آج تک ان کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، اور خود انکساری کا یہ حال تھا جب مرنے لگے تھے، مرض الموت میں تھے، تو لوگوں نے مشورہ دیا اگر آپ مدینہ میں جا کے وفات پاتے تو اللہ کے رسول کے پاس دفن ہوتے، تو فرمانے لگے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کو یہ پتہ ہو، اللہ کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنے آپ کو رسول خدا کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل سمجھتا ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں کہاں اس قابل۔ تو دین کے کام میں تو خلوص اسی وقت ہے جب آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ لوگوں میں کوئی فخر ہو، کوئی لوگوں کو پتہ چلے، ورنہ یہ سب کام ضائع ہیں۔ تعریف کے کوئی گن گائے، کوئی بتائے، یا چلو تعریف نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لوگوں کو میرا پتہ ہی چل جائے کہ یہ بھی ایک ہے، میرا نام ہی سب کو پتہ ہو، یہ والا کام نہ فلاں کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، لیکن اتنا گمنام رہنا پسند کرتے تھے نا، ایک دفعہ کسی جگہ پہ کسی راستے میں پانی پینے کے لیے گئے تو وہاں پہ اتنی رش لگا ہوا تھا، اتنی بھیڑ تھی، لوگوں کا ریلا جو اتنی زور سے آیا نا تو ان کو دھکا پڑا اور دور جا کے گر گئے، तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, वो कैसे लोग थे? यानी अब हमारे जैसे लोगों तो कहेंगे, अच्छा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? देखा नहीं कौन हूँ, इतनी बड़ी आलिम और फलाना। और लोग तो आजकल ये कहते हैं, मैं आलिमा हूँ, मैंने आलिमा का कोर्स कर लिया। कैसे अपने आप को आलिमा कहला सकते? अपने आप को इस मर्तबे पे समझते हो आप? ये पता है क्या फरमाते हैं अपने साथी से? अल्लाह अकबर, मैं तो इतनी सुभान अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं कि जिंदगी हो तो ऐसी हो कि ना लोग पहचाने और ना हमें कोई बड़ी चीज समझे, जिंदगी हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर, यानी कितना खलूस था। उनको ये बात पसंद थी कि कोई हमें पहचानते ना। जो शहर में उनका ना बहुत बड़ा सा मकान था, तो लोग इतने अकीदत में, इतने उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा थे, इतने अकीदतमंद थे, रश लग जाता था उनके मकान के बाहर। कुछ देर तो इन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब देखा कि रोज बरोज लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस मकान को छोड़ के कूफे चले गए। वहां एक छोटी सी कोठड़ी में रहने लगे, गुमनामी की जिंदगी, किसी को ना पता चले मैं कौन हूँ। और हमें आज क्या शौक है, सबको पता चल जाए मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या, सबको पता चल जाए इसने ये किया। कितना खुशकिस्मत है वो इंसान जो नेकियां करे। तिलावत चलाए आप।
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
خوشكسمت ہیں وہ لوگ جو کہ کوئی عمل کریں اور ان کا کام उनको और उनके रब को पता हो, और ख़ास तौर पे जो दीन का काम करने वाले, उनके तो दिल में फ़ख्र या अपनी अहमियत जताने की ख्वाहिश ये तो होनी नहीं चाहिए। उनको तो बस इतना ही सुकून काफ़ी है कि मेरे रब ने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मेरे से ये खिदमत ले ली, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी। वो कहाँ इस चीज़ के अंदर के लोग बस मुझे जान लें किसी तरह, मैं ये बन जाऊँ, ग्रुप इंचार्ज बन जाऊँ, मैं फलानी बन जाऊँ, मैं इस काम में मेरा नाम आ जाए, उसमें मेरा नाम आ जाए। क्यों अपने अमल को हम ज़ाया कर रहे हैं? हसन बसरी फरमाते हैं, जन्नत जैसी जगह तुम्हारे ये अमाल का बदला नहीं है, चंद दिन के अमाल का, वो तुम्हारे इखलास का अजर है। इखलास, इखलास ही नहीं है, काम तो बहुत कुछ हो रहे हैं, इखलास ख़त्म हो गया। हज़रत अब्दुल्ला मनाजिल फरमाते हैं, बगैर दिखावे के एक सांस की बरकत भी आखरत तक बाकी रहेगी। यानी छोटा सा भी काम होना, अगर वो बगैर दिखावे के है तो उसकी बरकत आखिर तक रहेगी। और अगर बस यही है कि हाँ बस मेरी वाहवा, मैं, ये मैं ही तो हमारी नहीं ख़त्म होती, और इस मैं ने हमें ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना अगर हमने इस मैं को ख़त्म ना किया तो। यही मैं थी जो उन मुनाफिकीन में थी कि बस अगर कुछ काम कर लिया है तो अब हमारी तारीफें हों, اور جو نہیں بھی کیا اس پہ بھی تعریفیں ہماری کرتے جاؤ. بھائی کس بات پہ تعریف ہو؟ نہیں اس پہ بھی ہمیں کوئی اوارڈ مل جانا چاہیے، نہیں اس پہ بھی ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے. اس چیز کا احساس مجھے، بہت معذرت کے ساتھ میں کہتی ہوں، اس وقت سب سے زیادہ ہوا جب ہمارے لاسٹ کورس کی گریجویشن تھی. اللہ اکبر، لوگ کیا کیا چاہتے ہیں، وہ چھپی ہوئی خواہشات اس وقت سامنے آنے لگی. اور جب میں لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تب مجھے بہت زیادہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آگے آنے کی خواہش، نام کی خواہش، کیسے لوگوں میں ان کو، اور شیطان کیسے کیسے بہانے سے یہ چیز لے کر آتا ہے آگے. تو کیسے کیسے شیطان ہمیں نا چیزیں سجھاتا ہے. اور خدا کے لیے میں آپ سب سے بہت، میری ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میرے سے کوئی ہمدردی ہے، خدا کے لیے آپ میری تعریف نہ کیا کریں. اگر آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے میرا پڑھانا تو میرے لیے دعا کر دیا کریں. یہ چیزیں عملوں کو برباد کر دیتی ہے. ایک انسان کے اندر یہ کائنڈ آف ایک خواہش پیدا کر دینا ہے کہ اب میری تعریف ہوتی رہے، اس کو اس سے یوز ٹو کر دینا ہے کہ وہ یوز ٹو ہو اس سے کہ اب بس میں لیکچر سے اٹھوں. اور بعض لوگوں کو بیکار کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، وہ بس وہ رسم سمجھتے ہیں نا، جیسے ہر دلہن کو دیکھ کے ہم نے ضروری یہ کہنا ہوتا ہے بہت پیاری لگ رہی ہے، یہ ایک جملے ہیں جو رسمی سے ہمارے جملے. تو ایک ہم نے رسم بنا لی جو درس دے گا اس کے بعد اس کو کہنا ہے بڑا اچھا جی آپ نے، بہت ہی اچھا، بڑا دل کے اندر ہی اتر گیا. وہ خدا کے بندو، اگر دل میں اتنا ہی اتر گیا تو آؤ اس قرآن کی طرف، اس دعوت کی طرف آؤ. اس دل میں اترنے کو کیا کہنا ہے جو اٹھے اور کپڑے جھاڑ کے گھر چلے گئے. تو اب انہوں نے اس کا کوئی پرائز بھی تو دینی ہوتی نا، پیسے تو دے نہیں سکتے. تو تعریف اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک بھیک ہے جو اس کی جھولی میں ڈال دی گئی، تو یہ بھیک مت دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ ہے جو نوازے، اور اللہ ہی اس کی بہترین جزا آپ کو دے سکتا ہے اس کام کی، کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لیے کبھی بھی نہ کسی سے چاہے، اور جو نہ کردہ اپنی کام کے اوپر تعریف چاہنا اور اس پہ بھی چاہنا کہ مجھے کچھ مل جائے، یہ تو منافقین کا کام تھا. میں نے نہیں بھی کیا تو کسی اسٹوڈنٹ نے یہ کہہ دیا. اگر ہم چھوٹی غلطیاں بھی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمارے نمبر ہی نہ کاٹا کریں، تو گویا آپ کو ان کے برابر کر دیں جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے سارا ٹھیک کیا ہے ان کو، اور ان کو برابر کر دیا جائے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں. جب آپ نے ٹھیک کیا ہی نہیں، آپ کو اس کے اوپر بھی نمبر چاہیے. کتنی گہری ہے یہ آیت. منافقین تو گزر گئے، عبداللہ بن ابی گزر گیا ہے. آج کیا منافقت ہو رہی ہے؟ یہ نہیں ہو رہی کیا؟ لیکن ہم آنکھیں بند کیے رہتے ہیں اسے. ہم چاہتے ہیں ہم وہ اس پہ بھی ہمیں کہیں نہیں آپ بڑی اچھی ہیں، چاہے اس نے کچھ نہ کیا، نہیں آپ کا بھی بڑا اچھا کام ہے، نہیں آپ بھی بہت اچھا. ہم سوچتے ہیں یہ انکریجمنٹ ہے، یہ انکریجمنٹ نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منہ پہ تعریف کرے ایسا ہی ہے کہ کسی اس کے منہ پہ خاک ڈال دو، یہ کسی کو برباد کرنے والی چیز ہے. تعریف کے قابل کون ہے؟ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے سارا ملک، بادشاہت. تعریف کے لائق وہ ذات ہے. میں اور آپ کدھر تعریف کے لائق ہیں؟ جس کا یہ ایمان کمزور ہو جائے پھر وہ چاہتا ہے کہ بس میری تعریفیں. کتنی دفعہ مجھے ایسا برا لگا ہوگا کہ میری کوئی تعریف کر رہا اور میں کہوں کہ اللہ میں کہیں بھاگ جاؤں، یہ میری تعریف نہ کرے، ایسے ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کاموں میں حصہ لوں جن میں لوگوں کو پتہ چلنا، اور ان کاموں میں بھی اپنے آپ کو چیک کیا کریں، ان کاموں میں کتنی میری پرفارمنس ہے جس میں کسی کو بھی نہیں پتا، میں گھر میں ہوں یا میں جہاں پہ بھی وہ چھپے میں میرے کام، ان میں میں کتنی ایکٹیو ہوں، یہ دیکھیں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا میں کیا چاہتی ہوں. واللہ علی کل شیء قدیر.